لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دحر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ انسان جو اس فانی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور ظاہر ہے صاحبان ایمان جو مجلس سید الشہداء کی برکت سے اس بات سے آگاہ اور واقف ہے کہ بالآخر یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، اس کی جو اصل میعاد ہے، جو اصل بازگشت ہے، وہ آخرت، وہ قیامت کا میدان، اور اس کے بعد جنت اور جہنم، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. میں زیادہ مقدماتی گفتگو میں وقت تلف نہیں کرنا چاہتا. یہ آیت کی جس کو ہم نے اس مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت کے اوپر توجہ کریں کہ عجیب آیت ہے یہ. فمن یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو چاہے اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، ہر انسان چاہے اللہ کو بھی قبول نہ کرتا ہو، کجا یہ کہ وہ کسی دین پر ہو اور وہ دین غیر از اسلام ہو، ہر انسان جب قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. چاہے اللہ کو قبول نہ کرتا ہو، چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس نے جس کو بھی اپنا اس فانی دنیا میں امام قرار دیا ہے، رہنما قرار دیا ہے، قیامت کے دن وہ مومن نہیں، معذرت کے ساتھ، کل اناسن یوم ندعو کل اناسن، ہر انسان چاہے وہ کہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم اٹھائیں گے قیامت میں ہر شخص کو اٹھائیں گے، نہیں کہا کہ یومن ندعو بعض اناسن، بعض لوگوں کو ہم اٹھائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، نہیں، کل اناسن، ہر شخص کو اٹھائیں گے اور ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بس یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کہ وہ واضح ہے، اور وہ بھی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ قابل توجہ، کہ دیکھیں کل بھی آپ کی خدمت میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، قرآن فہمی، قرآن سمجھنا ایک دشوار عمل ہے، اور میں اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر قرآن ہے، جو ظاہر قرآن ہے، باطن قرآن، باطن قرآن کہ جو 70 بتون بیان کیے گئے، 70 بتن جو بیان کیے گئے قرآن مجید کے، ان 70 بتون کو ایک عام انسان، عام انسان سے مراد ہمارا خیال میں یہ نہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم، نہیں، بلکہ عام انسان سے مراد غیر از معصومین، چاہے وہ مرجع ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، جتنا بھی اس نے پڑھا ہو، بطن آیت، آیت کے بتون کو، آیت کے باطن کو، آیت کی چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، فقط وہی پہچان سکتا ہے جو وحی الہی سے متصل ہے، جو وحی الہی سے متصل ہے فقط وہی جانتا ہے کہ قرآن کا باطن، روایتوں نے بیان کیا 70 باطن ہے، 70 بتون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو حجت نہیں مانتے، نہیں، قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان کتاب اور سنت، کتاب اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، لہذا خود کتاب بھی حجت ہے، لیکن کتاب کا ظاہر، خود کتاب کا ظاہر یہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، ترجمہ تو ہماری مادری زبان ہے، ہماری مادری زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، جی نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم جیسی شخصیت، محسن الحکیم ایک بڑے مرجع کا نام ہے، وہ آگئے محسن الحکیم یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب اصول کے درس خارج کفایت الاصول میں، وہ جو ان کی کتاب حقائق الاصول، کسی خطابت میں نہیں، کسی عام گفتگو میں نہیں، اس میں آگئے محسن الحکیم اپنی کتاب حقائق الاصول میں یہ فرماتے ہیں، یہ ہے قرآن۔ قرآن آج ہمارے جوان، بہت اچھی بات ہے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن میں تفکر کرے، لیکن بغیر عالم کے، بغیر رہنما کے، جی نہیں، بغیر رہنما کے، بغیر عالم کے قرآن، یہ دیکھیں بڑا حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، بہت حساس جملہ ہے یہ، لیکن ہمارے پاس ایک ایسی حدیث ہے، آج بھی الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے جوانوں کے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا الحمدللہ، کہ وہ ماشاءاللہ سے روایتوں پہ بھی اشکال کرتے ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم آ گیا، احادیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس حدیث کی بات کر رہا ہوں جس کو فریقین سنی شیعہ تواتر کے ساتھ جس کو بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا میرا نقطہ کیا ہے، یہ قرآن بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سمجھنا، بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سمجھنا، حدیث کہ جو تواتر کے ساتھ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہیں، لیکن میں جو قابل توجہ نقطہ ہے اس نقطے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مشہور و معروف حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، توجہ کیجئے گا اس کے الفاظ پر، لن تزلوا بعدی ولن یفترقا ابدا حتی یجیان الی حوض الکوثر، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ اہل سنت نے اس روایت کو قبول کیا ہے. اس روایت کی دلالت کو ذرا دیکھیں، یہ روایت جو ہمارے موضوع سے بالکل متصل ہے، بالکل منسلک ہے. لیکن توجہ کریں، ابھی میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں قرآن، ظاہر قرآن، قرآن فقط سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن فقط تبرک لینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے. لیکن کس طرح سمجھیں؟ ہر جوان اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے اور سمجھ جائے گا. خوب یہ حدیث توجہ کریں، یہ حدیث ثقلین، جو مشہور و معروف حدیث، مشہور و معروف حدیث کہ جس کو فریقین شیعہ اور غیر شیعہ سب اس روایت کو قبول کرتے. کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترجمہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں سے اگر تم نے تمسک کیا تو ہی تم گمراہی سے بچو گے. ان تمسک تم بہما لن تزلو بعدی، توجہ کیجئے گا، ان تمسک تم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو تم ہرگز ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خب رسول ہادی ہے، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، انسان کی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. بات نامکمل نہیں ہے، بات مکمل، ختم، بات ختم. اور وہی، یہی پیغام، یہی جو اس حدیث کا پیغام ہے. کیا ہے اس حدیث کا پیغام؟ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ گمراہ نہ ہو، انسان کیوں آیا ہے اس دنیا میں؟ ہدایت لینے کے لیے آیا ہے، تفریح کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، عام زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے. روزگار اور روزمرہ کے یہ شب و روز گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے. رسول کی ذمہ داری ہے اس سینس میں کہ جو بہرحال کہ رسول جو انسان کی ہدایت کے لیے آئے وہ رسول پر مارے انحصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے، انحصار کے ساتھ بیان کرے. ان تمسک تم بہما، اگر دونوں سے تم نے تمسک کیا تو ہی تم گمراہی سے بچو گے. کہ جس کا مفہوم، واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، کسی ایک کو بھی چھوڑا، کسی ایک کو بھی چھوڑا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی. نتیجہ، انسان اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح کو حاصل نہیں کرے گا. کیا کہا قرآن؟ دونوں سے. اب مجھے بتائیے، اگر ہم خالی ترجمہ پڑھتے ہیں اور روایات آل محمد علیہ السلام کو نہ دیکھیں، اس حدیث ثقلین کو کہاں رکھیں گے ہم؟ یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، حدیث رسول کے مطابق، یہ قرآن کی آیت کے مطابق کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن حدیث ثقلین کے بقول کہ یہ قرآن اس وقت تمہاری ہدایت کرے گا جب اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو. اور جو دوسرا جملہ ہے وہ قابل توجہ جملہ ہے، ولن یفترقا، اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہوگی. اہل بیت اور قرآن کے درمیان کبھی، یہ حدیث ثقلین کی دلالت ہے، حدیث ثقلین کا مضمون ہے، ولن یفترقا، اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہیں ہوگی. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. فخر ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق محرقہ میں کہتے ہیں اس حدیث ثقلین کی روشنی میں، دیکھ لیجئے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، حدیث ثقلین کی روشنی میں ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث دلالت کرتی ہے الی یوم القیامہ، کوئی نہ کوئی آل محمد کا فرد دنیا میں ہونا چاہیے. لن یفترقا، جدائی نہیں ہو سکتی ہے، خالی قرآن روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. خوب کہاں ہیں آج؟ آج کہاں ہیں؟ خوب بہرحال، بس حدیث قرآن، قرآن سمجھنا اچھی، قرآن نے کہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، لیکن کیسے تدبر کریں، کیسے تفکر کریں؟ آگئے محسن الحکیم، توجہ کر، ایک اتنا بڑا مرجے قرآن، کیا قرآن ہم سمجھے، کس طرح قرآن سمجھے؟ آگے محسن الحکیم اتنا بڑا مرجع یہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی شبیں ہیں، ایک اہل منبر منبر پر آئے اور قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت 30 دن 30 ڈیز ماہ مبارک رمضان، یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، اب 30 دن ایک فقیہ یہ کہہ رہا ہے، جب اہل منبر آگئے محسن الحکیم، اگر کسی اگر اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے بیت میں اگر کسی کو بے عنوان سخنور اگر بلاتے ہیں تو کسی عام انسان کو نہیں بلاتے ہوں گے، خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کتنا پائے کا عالم ہوگا، کیا اگر محسن الحکیم کہتے ہیں کہ وہ عالم ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک قرآن کی ایک آیت، ایک آیت کی 30 میننگ بیان کیے ہیں، 30 تفسیریں بیان کی ہیں، 30 تفسیریں، یہ 30 تفسیریں باطن ہیں؟ جی نہیں، یہ 30 تفسیریں باطن نہیں ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کیا، باطن یہ فقط و فقط اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ہے، دنیا کی کوئی طاقت باطن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، باطن صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام سے مختص ہے، بس قرآن کی ایک آیت اس کی 30 میننگ کیے جا رہے ہیں، 30 معنی کیے جا رہے ہیں، یہ ہے قرآن کا ظاہر، بہرحال یوم ندو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، کس کے ساتھ؟ ان کے امام کے ساتھ، بس ہر شخص اٹھایا جائے گا اور وہ بھی اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اللہ کو نہ بھی مانتا ہو تو اپنے امام کے ساتھ ضرور اٹھایا جائے گا، کس کو اس نے اپنا امام بنایا ہے، اب لفظ امام نہ ہو جس کو بھی جو نام دینا ہو نام دے دے، لیکن جو ایک امام کی صورت حال ہے، جو امام کا معنی ہے، جس کو بھی وہ اپنے میننگ کے اعتبار سے امام قرار دیتا ہے، قیامت کی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اب آیت کا حسن دیکھیے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اب یہاں سے قرآن کی آیات حذف ہو گئی، قرآن کی آیات کچھ نہیں بیان کر رہی ہے، ڈائریکٹ دوسرا ٹکڑا پڑھا ہے بغیر کسی تحریف کے، جو قرآن کی آیت ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، کہا ہم ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد قرآن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن دو حصوں کی تقسیم واضح نہیں ہے، بلکہ اس انداز سے کنائے اور اشارے کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اب میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ قیامت کے دن فائنل ڈے ہے، رزلٹ کا دن ہے، آخری دن ہے، انعام ملنے والا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، آیا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، آیا نجات یافتہ ہے یا ہلاکت حاصل کرنے والا ہے، دو ہی آپشن ہے، اب اس کا دار و مدار کس بات پر ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے، اسی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اسی میں سارے نتائج ہاتھ میں آ جائیں گے، آیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے، قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کہا ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد کہا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو امام تو ہر قسم کے تھے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گا، فاولائک یقرؤون کتابہم، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہی فقط اپنی کتاب کا کی قرات کر سکیں گے، یہ خود ایک کنایہ ہے، یعنی کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو تو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، لیکن ہر شخص کے دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب نہیں ملنے والی ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے یعنی وہ نجات پا گیا, وہ فلاح پا گیا. یعنی قرآن یہاں سے تختی کر رہا ہے, ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, لیکن چونکہ امام امام حق ہے, خود قرآن کی تعبیر ہے, خود قرآن کی تعبیر ہے. دو قسم کے امام ہیں, ایک امام حق ہے, ایک امام جور ہے, ایک امام ظالم ہے. اب یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو ہر شخص اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے اور جس کے دائیں ہاتھ میں. یعنی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے گا, قرآن کہہ رہا ہے انسان کی نجات کا ملاک, انسان کی نجات کا کرائٹیریا, انسان کی ابدی ابدی ہمیشہ نجات کس کے اوپر منحصر ہے؟ اس کی توحید پر منحصر نہیں ہے, اس کی رسالت پر منحصر نہیں ہے. خوب گھبرائیے گا نہیں, گھبرائیے گا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, غلوب کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں, لیکن توجہ کیجیے گا, اس کی توحید پر منحصر نہیں ہے, اس کی رسالت پر منحصر نہیں ہے, اس کے اعمال پر منحصر نہیں ہے. اگر اعمال کو بیان کر دوں, اس کی نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و امر المعروف و نہی عن المنکر کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کتابیں اس کی نامہ اعمال کی کتاب آنے والی ہے یا بائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال آنے والا ہے, بلکہ منحصر ہے اس بات کا کہ تم نے دنیا میں کس کو امام بنایا تھا. جیسا تم نے امام بنایا تھا ویسا تمہیں قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا. اگر امام حق ہے تو تمہارے دائیں ہاتھ میں, اگر امام باطل ہے تو تمہارے بائیں ہاتھ میں. اب یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, فمن اوتی یمینہ, جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن دیا جائے گا. ملاک کرائٹیریا کیا ہے؟ توحید نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نعوذ باللہ من ذالک ہم امام کو توحید سے بڑھاتے ہیں؟ نہیں, کسی مسلمان کے کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. توحید توحید ہے, رسالت رسالت ہے. توحید اور رسالت کے بعد امامت کا مرتبہ ہے, لیکن کون سی توحید, کون سی رسالت, یہ خدا کرائٹیریا قرار دے رہا ہے کہ تم نے امام کس کو بنایا ہے. جیسا امام ہوگا ویسا خدا ہوگا. دیکھیں, شاید ممکن ہے میرے بات سننے والوں کے لیے بات ابھی بھی شاید بہت زیادہ واضح نہ ہو. کل آپ کی خدمت میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کے چار جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. کون سی توحید, کیسی توحید, کیا ہے توحید؟ میں اور آپ دینیات میں تھوڑی سی توحید پڑھتے ہیں, نہج البلاغہ سے کوشش کرتے ہیں, کوشش, جیسا کہ بعض مومنین نے کہا بالکل صحیح کہا کہ مولانا آپ لوگ تو نہج البلاغہ کی بڑی تاکید کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے, نہج البلاغہ کی بڑی تاکید کرتے ہیں. جب ہم نہج البلاغہ کھولتے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سمجھتے ہیں امیر المومنین کا کلام ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. شارحین نہج البلاغہ, شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, کتنی شروحات, ایک اتنی مختصر سی نہج البلاغہ. آنا کہیے گا کہ اتنی مختصر نہیں بلکہ اس سے بھی مختصر ہے. یہ جو ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے یہ ترجمے کے ساتھ ہے, یہ حاشیوں کے ساتھ ہے. نہج البلاغہ بہت ہی مختصر, اگر بغیر کسی, اگر خالی عربی عبارت لکھ دیجیے, اتنی مختصر سی نہج البلاغہ. اس مختصر سی نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے شارحین شرح لکھنے والے نہج البلاغہ کے آگے بڑھتے ہیں. بیس بیس والیومز, بیس بیس جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہے. اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ مراد امیر المومنین سمجھ میں آ گئی ہو, مراد امیر المومنین سمجھ میں آ گئی ہو یہ. لیکن بہرحال مراد امیر المومنین تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. مراد, توجہ کیجیے گا, اب میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک مثال سے توجہ کیجیے گا کہ ہم الفاظ کو سنتے ہیں, الفاظ کو پڑھتے ہیں. میری مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے. اہل علم کا مجمع ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد سے میری اس مثال کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے, میں اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچا سکوں گا. الفاظ, لفظ, ورڈز. لفظ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی مطلب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کسی بھی مطلب کو بیان کرنے کے لیے لفظ کا سہارا لے جاتا ہے. کسی بھی میننگ، کسی بھی مطلب، کسی بھی مقصود اور مطلوب کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ورڈ، اس کو کہتے ہیں الفاظ. وہ حقیقت کچھ اور ہے، توجہ کیجئے گا، وہ حقیقت کچھ اور ہے. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے سہارا لیا جاتا ہے الفاظوں کا. یہ ایک رائج طریقہ ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا، جب سے بولنا شروع کیا، اس رائج طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ الفاظ ہیں. لیکن الفاظ کبھی بھی اپنے معنی کی، اپنے میننگ کی، اپنے مطلب کی کما حق کہو عکاسی نہیں کر سکتا ہے. ہمارے لیے چونکہ معنی اور میننگ اور الفاظ اس لیے عکاسی کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اسی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے ایک انسان کو دیکھا، تو چونکہ آپ لوگوں نے بھی انسان کو دیکھا تھا، آپ کے سمجھ میں آ گیا بھائی وہ انسان ہوگا، دو آنکھیں ہوں گی، ایک ناک ہوگا، دو کان ہوں گے، اس کا ایک قد و قامت ہوگا، کیونکہ اس کو آپ دیکھ چکے. لیکن خود لفظ نے، توجہ کیجیے گا، خود لفظ نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مطلب کو سمجھا سکے. لفظ بڑا کوتا ہے، لفظ میں بڑی محدودیت ہے، لفظ بڑا محدود ہوتا ہے. اب توجہ کیجیے گا، اگر میں اس دنیا کی باتیں کروں، تو الفاظ کے سہارے سے آپ کو ایک حد تک مطلب سمجھا دوں گا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز کو بیان کروں، جو ہم نے اور آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو، اس کو اگر الفاظ میں لایا جائے، تو آج کا ماشاءاللہ بڑا ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ماشاءاللہ کہ اب ہمیں سمجھنے کے لیے ایک حد تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہ خود چونکہ ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے نہ انٹرنیٹ ہے، نہ مثال کے طور پر یعنی یہ جو انٹرنیٹ آج کل رائج ہے، نہ میرے پاس موبائل ہے، نہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ 200 میل بیٹھ کر کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ نے کہا شاید ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے اس کی مثالیں دیکھ لی ہے. 1400 سال پہلے اگر کسی کو یہ کہا جائے تو کہے گا اس کو پاگل ہے، اس کو جوتے مارو، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. اب یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، الفاظ ہیں، الفاظ ایک مطلب کو بیان کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ الفاظ کی کوتاہی، الفاظ کی لمیٹیشن، اچھا فقط الفاظ کی لمیٹیشن نہیں ہے بلکہ میننگ اور مطلب بعض اوقات اتنا عمیق اور گہرا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، ایسا نہ خیال کیجئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ امیر المومنین میں کوئی کوتاہی تھی، نہیں، مطلب اتنا عمیق اور گہرا ہے کہ اس کو الفاظ میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا ہے. خب اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ مثال کے طور پر میں ایک جگہ تفریح کے لیے گیا، سوئٹزرلینڈ گیا، ملیشیا گیا، آج دنیا جاتی ہے. وہاں جانے کے بعد میں نے آپ کو جو کچھ میں نے دیکھا الفاظ کی شکل میں آپ کو بیان کر دیا، ایسا منظر، ایسی خوبصورتی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگ، اتنی ٹیکنالوجی، اور یہ سب کچھ بیان کر دیا. جبکہ یہ دنیا آپ دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اپنی اطراف میں بہت ساری چیزیں دیکھی. فرض ہے کہ آپ نے ملیشیا نہیں دیکھا، آپ نے بہت خوبصورتی نہیں دیکھی، لیکن الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے ایک تصویر بنا دی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آیا میں جو دیکھنے والا ہوں میری کیفیت، آپ جو سننے والے ہیں آپ کی کیفیت، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں؟ نہیں. بس یہی فرق ہے ہمارے خدا اور علی کے خدا میں، یہی فرق ہے ہماری معرفت اور علی کی معرفت میں. ہم الفاظ کو، جو امیر المومنین نے الفاظ کی شکل میں خدا کو پہچانوایا، وہ علی کے میں نہیں کہہ سکتا ہوں اگرچہ خدا امیر المومنین نے کہا، وہ علی کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں اپنی طرف سے، لیکن چونکہ خدا امیر المومنین نے کہا آپ کو بیان کر سکتا ہوں میں. لیکن صرف الفاظ ہے، میں آپ کو حقیقت اس وقت بتاتا کہ جب معرفت کا میرا بھی وہ عالم ہوتا جو علی کا تھا. یہ تو الفاظ ہے. کیا کہا امیر المومنین نے؟ امیر المومنین کہتے ما رائے تو شیئن، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، جب بھی کسی چیز میں نگاہ پڑی اس کے ساتھ مجھے خدا نظر آیا، اس کے آگے مجھے خدا نظر آیا، اس کے پیچھے مجھے خدا نظر آیا۔ آپ مجھے خدا کی قسم کہہ کر کہہ دی، قرآن اٹھا کر بتا دے، کون اس الفاظ کے ترجمے کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں آیا ہو؟ کسی کو، کسی کو سمجھ میں آیا تو کہہ دے، آئے میں اس کو مائک دیتا ہوں، ابا کبا پہناتا ہوں، آ کے مجھے سمجھا دے، امیر المومنین نے یہ کہا کیا مطلب ہے؟ مگر کیا خدا جسم رکھتا ہے کہ جب امیر المومنین سے کہا یا امیر المومنین هل رأيت ربا، اے امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یا ظالم ویلک، وائے ہو تجھ پر، لم اعبد رب لم اراہ، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ اب ہم کوئی ایسا چشمہ ڈھونڈے، ایسا ورد ڈھونڈے، نہیں، کوئی نہ ایسا چشمہ ہے نہ ورد ہے جسے خدا نظر آئے۔ اسی خدا، اسی کے امیر المومنین نے کیا کہا نہج البلاغہ میں؟ کہا الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد، تمام تعریف ہے اس خدا کی۔ شواہد کس کو کہتے ہیں؟ فائیو سینس، یہ پانچ جو حس ہے انسان کے پاس، فائیو سینس ہے، آنکھ، زبان، کان، ناک، لمس، یہ فائیو سینس جو انسان کے پاس ہے۔ امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد، یہ جو شواہد ہے، یہ سینس ہے، کوئی اس کو درک نہیں کر سکتا۔ یا امیر المومنین پھر آپ نے کیسے درک کر لیا، پھر آپ نے کیسے درک کر لیا؟ یہ وہ معرفت ہے امیر المومنین کی، جس کو الفاظ کی، الفاظ کے ڈھال میں نہیں ڈھالا جا سکتا ہے، الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے، توجہ کریں، انشاءاللہ کل موقع ملا تو خود یہ خطبہ، یہ خطبہ جو چار جملے جس کے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، چار جملے الحمدللہ الذی، کل بیان کیے تھے، الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر، پہلا جملہ اور چوتھا جملہ اگر انسان اس کا ترجمہ پڑھے دنگ رہ جائے۔ عجیب ہے میرا مولا، ایک طرف کہتا ہے کہ جب میں نے کسی چیز کو دیکھا، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، خدا کو دیکھا، اور جب امیر المومنین خدا کی صفات کو بیان کر رہا ہے تو عجیب کانٹرڈکشن ہے، عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف سے کہے مشاہد، سینس، اس کو درد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف سے قرآن، دوسری طرف سے امام نہج البلاغہ میں کیا کہہ رہے، یہ خدا کی صفت ہے، یہ خدا کی صفت ہے جو امیر المومنین کے بارے میں بھی کہی گئی، امیر المومنین کے بارے میں بھی کہی گئی۔ کیا ہے صفت ہے؟ خدا متضاد صفات کا حامل ہے۔ کیا کہیں، دنیا میں متضاد امپاسبل ہے۔ اچھا، ضد، اپوزٹ، متضاد کا جمع ہونا امپاسبل ہے، جمع نہیں ہو سکتے متضاد چیزیں۔ اب امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الشواہد، شواہد درک نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف آ کر کہتے ہیں امیر المومنین ولا تحجبہ السواتر، ایسا خدا ظاہر ہے میرا کہ دنیا کا کوئی پردہ اس کو چھپا نہیں سکتا، کوئی ایسا پردہ نہیں بنا جو اس خدا کو چھپا دے۔ یہ پہلا جملہ کیا، چوتھا جملہ کیا، توجہ کریں، یہ ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن کے کرائٹیریا کا یہ نہیں دیکھا کہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، شاید ممکن ہے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اور ضروری ہے کہ بت سے مراد وہی بنایا ہوا بت ہو، روایتوں نے بیان کیا، روایتوں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص اپنی عقل اور فکر کے ذریعے سے اگر خدا کو تصور کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ اب مجھے بتائیے، مصلی عبادت پہ کھڑے ہو تو کیا نیت کریں، کس خدا کو ذہن میں لے کر آئیں؟ جس خدا کو اپنے اس ناقص ذہن میں لے کر آئیں گے، نتیجہ یہ بنے گا کہ ہم مشرک ہو جائیں گے۔ لہذا سیف سائڈ بتا رہا ہوں، اب میری تقریر کے بعد یہ نتیجہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی ایک کوئی کلپ بن جائے اور دیکھیں مولانا نے کیسی شرک، مشرک والی بات کر دی، اور ہوگا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا الا یوم القیامت، جب تک یہ کلپوں کا سسٹم چلتا رہے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب سیف سائڈ کیا ہے، میں مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کر کیا نیت کروں، کس نیت کو، کس خدا کو اپنے ذہن میں لے کر آؤں؟ جہاں آگ بند کی، جہاں خدا کو ذہن میں لانے کی کوشش کی، خدا کو محدود کر دیا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگر فراموش نہیں کر کے کل آخری تقریر کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہو تو مسلمان لفظ اللہ اکبر کا معنی کرنے سے عاجز ہے. اللہ اکبر کتنا سمپل ہے, جائیے گا دیکھیے گا, بہت ہی سمپل ہے اللہ اکبر. اس مولانا نے عجیب بات کر دی, اللہ اکبر کا مطلب, اللہ اکبر کا مطلب. اسی لیے خدا نے کہا ہم ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, ہم ان کے امام کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے تاکہ پتا چلے علی کے اللہ والا آیا ہے یا وہ آیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ جہنم نے کہا حال من وزید, جہنم نے کہا خدایا میرا پیٹ نہیں بھرا ہے, جس نے خدا کو عرش کے اوپر محدود کر دیا. جب شب جمعہ آتی ہے ہماری روایات نہیں ہے, ہماری روایت کے لحاظ سے خدا جسم نہیں رکھتا ہے, خدا جسم نہیں ہے, لیکن جو مسلمانوں نے خدا کو بیان کیا جب شب جمعہ آتی ہے, شب جمعہ آتی ہے تو خدا آسمانوں سے ساتویں آسمان پر آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس کا مطلب چھ دن ہماری خدا سے چھٹی اور آسمان والوں کی ایک دن خدا سے چھٹی, جن کے خدا کا یہ عالم ہو. اب میں وہ سیف سائڈ والا جملہ چونکہ اس وقت میں بیان کر رہا تھا اب رہنے دیں, اب وہ چھوڑ دیں, وہ پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. بس اب کس خدا, اچھا ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھائی مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں, تصور کریں کس خدا کو تصور کریں. جیسے ہی آنکھیں بند کی خدا کو تصور کرنا شروع کیا مشرک بن گئے. اگر اس پہ عقیدہ بھی لے کر آ گئے تو کافر بھی بن جائیں گے, مشرک بھی بن جائیں گے, نجس بھی ہو جائیں گے. اسی لیے خدا نے ہمیں معاف رکھا ہے, جو خدا جانتا ہے کہ ہماری محدودیت کتنی ہے. اب تو ظاہر ہے آنکھ بند کریں گے اور مجھے معلوم ہے اب جب بھی آنکھ بند کریں گے آپ کو بھی اللہ کا ایک بت سا نعوذ باللہ من ذالک نظر آئے گا. لہذا اب سیف سائڈ کیا ہے, سیف سائڈ یہی ہے, سیف سائڈ کیا ہے, سیف سائڈ یہی ہے جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں اور واللہ باللہ تلّہ جو کہیں قسم کھائے میں کھانے کے لیے تیار ہوں. ویسے قسم کھانا بہت شدید مکروہ ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بالکل سیف سائڈ ہے یہ. مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں, خدایا ہم قربتن اللہ, میں تیرے تقرب کے لیے, میں خدا کے تقرب کے لیے. کس کا, کون سا خدا, وہ خدا جو علی کا اللہ ہے. بھائی میں نے تو نہیں پہچانا, میں نے تو نہیں پہچانا, میں نے تو خدا کو نہیں پہچانا. اگر میں کہوں کہ میری بنائی ہوئی تصویروں کا مشرک, لہذا سیف سائڈ کیا ہے, میں اس خدا کے, توجہ کیجیے گا میرے الفاظ کو, میں علی کے اللہ کی نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ. تو سیف سائڈ ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہیں گے کہ تم نے, میں نے تو کہا میں تو اس علی, اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو علی نے تعارف کروایا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا, لیکن میں نے اس اللہ کی عبادت کی جس کو تیرے ولی نے. یہ امامت ہے, امامت بنت رسول جس ولایت اور امامت کے لیے جان کو قربان کری, اس ولایت کو سمجھیے, اس امامت کو سمجھیے. کھیل نہیں ہے امامت اور ولایت, اتنا سہل انگاری کرنا, اتنا نظر انداز کرنا مسئلہ ہے امامت کو نہیں. قرآن دیکھے, قرآن دیکھے, توحید توحید ہے, رسالت رسالت ہے, لیکن جب قیامت کے میدان میں آؤ گے تو تمہاری توحید کو خدا نہیں دیکھے گا, تمہارے اللہ کو نہیں دیکھے گا, تمہاری رسالت کو نہیں دیکھے گا, بلکہ دیکھے گا تم کس امام کی زیر پرستی اور کس امام کے علم کے سائے میں آ رہے ہو. اب میرے زبان سے نکل گیا ورنہ ممکن ہے کوئی کہ مولانا ملنگوں والی مجلس سے پڑھنے, نہیں لواء الحمد تو ہے نا, لواء الحمد کس امام کے پرچم کے تحت آ رہے ہو, قیامت کے دن اس کو دیکھا جائے گا. یہ ہے مسئلہ امامت, یہ ہے مسئلہ ولایت. مذاق نہیں ہے مسئلہ امامت اور ولایت, ایسا نہیں ہے جو جس راستے پر چل پڑا وہ خدا تک پہنچ گیا, جی نہیں. راستہ ایک راستہ ہے, وہ اہل بیت کا راستہ ہے, وہ اہل بیت کا راستہ ہے, اور اسی راستے کے لیے وہ شہزادی کہ حدیث قدسی کے بقول, جو آپ کی خدمت میں شاید پہلے بیان کی ہو, حدیث قدسی کے بقول لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگرچہ یہ حدیث کی تشریح ظاہر ہے رسول کے مقام کو ہم سب سے اشرف الکائنات ہے, افضل کائنات ہیں, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, لیکن در مقام خلقت حدیث قدسی میں خداوند متعالی اپنے حبیب سے یہ کہے کہ اگر بنت رسول نہ ہوتی تو میں تم کو اور علی کو خلق نہ کرتا. ستم ظریفی تو دیکھیں اس ہستی کو، وہ ہستی در و دیوار کے درمیان قرار پا رہی ہے. اس پر گریہ نہ کریں ہم، اس پر ماتم نہ کریں ہم، اس پر سوگوار نہ ہو کیا ہم؟ کیا بی بی، وہ بی بی جن کے استقبال کے لیے کائنات کا بادشاہ رسول احترام میں کھڑا ہوتا ہے، جس کو رسول کے فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور بنت رسول وہ مصائب وہ مصیبتیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ پہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئے، اگر آپ مصیبتوں کو اگر الفاظ میں اگر ڈھالنا چاہیں تو کن الفاظ سے آپ کہیں گے؟ لیکن بی بی کی مصیبت کو ذرا سنیے. بی بی فرماتی ہے، یا ابتا سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام سرن الیالی. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی ناموس کی حفاظت کرے. لیکن کوئی علی کے دل سے پوچھے، اللہ اکبر، وہ مجسمہ غیرت، وہ مجسمہ غیرت کہ علی ایک مرتبہ کسی نے دربار میں آ کر امیر المومن کی شکایت کی، امیر المومن کی شکایت کی، اے فلانی علی نے مجھے کوڑا مارا، علی نے مجھے کوڑا مارا. امیر المومن کو بلایا گیا، اے ابو الحسن کیا اس نوجوان کو کوڑا مارا؟ میرا مولا کہتا ہے میں نے کوڑا مارا. کہا کیوں کوڑا مارا؟ کہا میں نے دیکھا یہ بازار میں کھڑا ہوا کسی نامحرم کو دیکھ رہا تھا. علی برداشت نہ کر سکے، علی برداشت نہ کر سکے. ایک عورت جو اپنے مکمل حجاب میں، اپنے مکمل حجاب میں اگر کوئی اس کے اوپر بھی اگر نگاہ ڈالتا ہے، علی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہائے کوئی علی کے دل سے پوچھے جب بنت رسول کو در و دیوار کے درمیان میں دیکھا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس وقت بہت گزر گیا، بس دو مصیبت کے جملے سن لیجئے. یہ آنے والا خود کہتا ہے، یہ آنے والا خود کہتا ہے. ایک مرتبہ جب میں مولا، جب علی، جب مولا امیر کے، جب علی کے دروازے پر پہنچا، جلدی لکڑیاں لے کر آیا. دیکھیں عزاداروں، کل آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کی تھی، میرا مولا کہتا ہے ہم پر ہونے والی مصیبتوں کو جانو، ہمارے اوپر ہونے والے مصائب کو جانو. اگر ہماری مصیبتوں کو نہیں پہچانو گے تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے جنہوں نے ہم پر مصیبتیں ڈھائی، جنہوں نے ہم پر مظالم ڈھائے. ہاں امام فرماتے ہیں ہماری مصیبتوں کو لہذا معاف کر دیجیے گا، بالخصوص سادات حضرات معاف کر دیجیے گا، مولا امام زمانہ معاف کر دیجیے گا. ہاں بی بی، بی بی کے اوپر فقط ایک مرتبہ کوڑا نہیں چلایا گیا تھا، بی بی کو فقط ایک مرتبہ تماچا نہیں مارا تھا، ارے کئی مرتبہ کبھی کوڑا مارا کبھی تماچے مارے. یہ آنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ جب در فاطمہ پہ پہنچا میں نے کہا ابو الحسن کو نکالو، اگر ابو الحسن کو نہ نکالا دروازے کو جلا دیا جائے گا. آئے وہ محافظ ولایت، وہ امامت کا تحفظ کرنے والی، ایک مرتبہ پوچھتے در پر آئی اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ آنے والے نے آگ لی، جلتی ہوئی آگ لی، دروازے کو جلانا شروع کیا، دروازے کو جلانا شروع کیا. جب دروازہ جلتے جلتے کمزور ہو گیا، محافظ ولایت نے دو ہاتھوں سے ایک مرتبہ جب دروازہ وہ سنبھالا، آنے والے نے کنپو سے ایک مرتبہ کوڑا لیا، بنت رسول کے بازو پہ کوڑا مارا. میرا چھٹا امام کہتا ہے اتنی زور سے کوڑا مارا، بنت رسول کے بازو پہ بازو بند کا نشان پڑ گیا. آئے بنت رسول نے ایک مرتبہ فریاد بلند کی، یا بتا یا رسول اللہ. آنے والا کہتا ہے بنت رسول کی فریاد سے ایک مرتبہ میرا دل نرم پڑ گیا، میرا دل نرم پڑ گیا. لیکن علی کا بغض، علی کی عداوت، علی کے کینے کی آگ پھر بڑھ گئی. ایک مرتبہ آگے بڑھا، اب تو دروازہ جل چکا ہے لیکن محافظ ولایت نے دروازہ نہیں چھوڑا. اب مجھے بتائیے آنے والا کرے تو کیا کرے،
ارے پوچھتے در پر بنت رسول کھڑی ہے، ایک مرتبہ آنے والا یہ کہتا ہے میں نے دروازے کو لات ماری، نہیں عزاداروں حق ادا کرنے دے مجھے، جو روایت کا لفظ ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، فقط لات نہیں ماری، فقط لات نہیں ماری، مقتل کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے۔ جب کوئی عورت جب کپڑے دھوتی ہے، کپڑے دھونے کے بعد اس کو جب نچوڑتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں آثر، این سواد رے آثر، آثر یعنی نچوڑنا۔ روایت نے کیا کہا؟ روایت نے کہا آثر، ہاں ارے آنے والے نے بنت رسول کو در و دیوار کے درمیان ارے دبانا شروع کیا، ہائے دروازے کی کیل، فاطمہ کا پہلو، فاطمہ ارے پتلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ ایک مرتبہ کے لیے آواز، یا بتا یا رسول اللہ ہکذا یفعل بحبیبتک و عزتک، اور آخری ایک مرتبہ آواز آئیے دادارو علی کے گھر چلے، ایک مرتبہ آواز یا پزا فخذینی پزا، مجھے سنبھالو میرا موت۔ ماتم